السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے ایک اللہ کے ساتھ سودا کر رکھا ہے, اس سودے کی نوعیت کیا ہے تجارت کے اعتبار سے, یہ کون سی بیع ہے؟ یہ بیع سلم ہے. بیع سلم میں کیا ہوتا ہے؟ ادھار ہوتا ہے. ایک فریق اپنا حصہ پہلے دے دیتا ہے اور دوسرا کیا دیتا ہے؟ بعد میں دیتا ہے. آج آپ نے صبح صبح ہم نے آپ سے ایک بیع سلم کر لی ہے. یہ بیع سلم ہم نے زبردستی کی ہے, حالانکہ تجارت ہونی چاہیے آپس میں رضامندی سے. ہم نے کتاب سے آپ کو پہلے دے دیا, اس کے 5 روپے آپ نے بعد میں دینے. ٹھیک ہے, یہ کتاب سے سب کے پاس ہے جی, انشاءاللہ آج اس کا مطالعہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. پچھلی بار آپ کو ایک تحریر پڑھائی تھی, اس کا موضوع کیا تھا جی؟ پچھلے مہینے اسی طرح کا پروگرام ہوا تھا, تنظیم اسلامی کا امتیازی محل و مقام. انشاءاللہ پچھلے مہینے لاہور جانا پڑ گیا تھا شورا کے اجلاس کی وجہ سے, لہٰذا وہ پروگرام ہمارا نہیں ہو سکا تھا, لیکن ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہر مہینے اس تربیتی اجتماع میں ہم ڈاکٹر صاحب کی کسی ایک تحریر کا انشاءاللہ مطالعہ اجتماعی کریں گے. یہ جو آج کی تحریر ہے یعنی قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ, یہ صرف 6 صفحات کی تحریر ہے, لیکن بقول ڈاکٹر صاحب کے جو تحریر ہوتی ہے وہ کسی بھی لکھنے والے کی ایک تخلیق ہوتی ہے, اور ہر خالق کو اپنی مخلوق سے پیار ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہر لکھنے والے کو اپنی تحریر اچھی لگتی ہے, لیکن مجھے اپنی تمام تحریروں میں سب سے زیادہ پسند یہ تحریر ہے, یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کی سب سے زیادہ پسندیدہ تحریر ہے. جی شروع کرتے ہیں. لکھا ہوا ہے بالکل ٹائٹل پیج پر ہی, بدع الاسلام میں اسلام کی 2 عظیم ترین حقیقتیں, قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ. بدع عربی زبان میں کہتے ہیں آغاز کو, یعنی جس وقت اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت 2 حقیقتیں بہت زیادہ نمایاں تھیں, ایک قرآن حکیم اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ. لیکن بعد میں ان دونوں کے ساتھ کیا بیتی, وہ اصل میں اس تحریر کا موضوع ہے. اب نکال لیجئے صفحہ نمبر 2, قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ. واقعہ یہ ہے کہ بدع الاسلام میں دین کی اصل اساسی و بنیادی حقیقتیں 2 ہی تھیں, ایک قرآن حکیم جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہود کے ضمن میں اعلی انقلاب کی حیثیت حاصل ہے, یعنی آپ نے انقلاب برپا کیا کس کے ذریعے سے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے. اسی کے ذریعے سے دعوت دی, لوگ قریب آئے, اسی کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی, ان کی سوچیں بدل دیں, ان کی ویلیوز, ان کی اقدار بدل دیں, ان کی ترجیحات بدل دیں, اور پھر اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہی مزید تبلیغ کرتے کرتے اپنی افرادی قوت کو بڑھاتے چلے گئے, اور اس کے بعد جب افرادی قوت اس قابل ہوئی کہ باطل سے ٹکرا سکے تو باطل سے ٹکرانے کے لیے بھی موٹیویشن اور جذبہ محرکہ کہاں سے ملتا رہا, غذا کہاں سے ملتی رہی؟ قرآن سے ملتی رہی. تو آپ کا اعلی انقلاب یہ قرآن مجید ہے. بقول مولانا الطاف حسین حالی, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ وہ نسخہ کے جس کے ذریعے سے کوشش تھی کہ کسی طرح پتھر کو سونا بنا لیا جائے. یہ نسخہ کیمیا بنانے کی سائنسدان کافی عرصے تک کوشش کرتے رہے کہ کوئی ایسا نسخہ بن جائے, کوئی ایسا ریکشن ہم کر لیں, پتھر کے ساتھ کوئی ایسی چیز ملائیں کہ پتھر سونا بن جائے تو مزے آ جائے, لیکن بہرحال کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن قرآن مجید نسخہ کیمیا ہے. اس نے ایک ایسی قوم کو جو قوم اللدہ تھی, جو جھگڑالو قوم تھی, اس نے واقعتاً ان کو سونا بنا دیا, ان کو صحابہ اکرام کے درجے پر پہنچا دیا, اور وہ قیامت تک کے لیے اب کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے. تو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نہ صرف افراد کو اس قرآن مجید نے سنوارا, بلکہ اس کے ذریعے سے پورے کے پورے معاشرے کو بدل دیا, اور پورے کے پورے معاشرے میں ایک عادلانہ انقلاب برپا ہو گیا. اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ, یعنی پہلی حقیقت تو قرآن مجید اور دوسری کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ, جو جامع عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہود کے مختلف مدارج و مراحل کا. یعنی جو آپ نے جد و جہد کی اور انقلاب برپا کیا اس جد و جہد کا عنوان کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی گرج اور کڑک تھی جس نے نیند کے ماتوں کو جگایا اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والوں کو بیدار کیا. چنانچہ ولاسر ان الانسان لفی خسر. اب بقول ڈاکٹر صاحب کے یہ بو کلامی انداز ہے, ابو الکلام جو تھے ان کا انداز تھا کہ وہ جب لکھتے تھے تحریر تو عربی عبارات کا ترجمہ نہیں کرتے تھے, کیونکہ ترجمے سے پھر عبارات کا زور تحریر کا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہاں ترجمہ نہیں کیا, لیکن میں آپ کی سہولت کے ساتھ ترجمہ کرتا رہوں گا. قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی, بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں. اب یہ ہے وہ ہلا دینے والی, غفلت سے بیدار کرنے والی, نکالنے والی قرآن مجید کی آیات بینات. اور اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے مگر وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کی چونکا دینے والی صدائیں اور القاریہ, ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, کھڑکھڑانے والی, اور کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی, اور تمہیں کیا معلوم وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے, اور الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ, وہ سچ ثابت ہونے والی, کیا ہے وہ سچ ثابت ہونے والی, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سچ ثابت ہونے والی کیا ہے. کہ بیدار کن ندائیں, بیدار کرنے والی ندائیں تھیں جنہوں نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی. اور اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون, کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, ایک بڑی خبر کے بارے میں کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں کہ کیفیت پیدا کر دی. بقول مولانا حالی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. پھر اسی کی آیات بینات تھیں جنہوں نے ہو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور, وہی ہے اللہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واضح آیات نازل کی تاکہ وہ تمہیں نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف, کفر کے اندھیروں سے اور شرک کے اندھیروں سے, غفلت کے اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف, توحید کا نور, ایمان کا نور, اور اللہ کی راہ میں سب کچھ لوٹا دینے کا جذبہ. کہ مصداق انسانوں کو شرک, الہاد, الہاد کہتے ہیں ٹیڑی فکر کہ جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل فراموش کر دے, سمجھے کائنات خود ہی بنی ہے, خود ہی چل رہی ہے, یہ ٹیڑی فکر ہے. فرمایا کہ جس ان کے مصداق انسانوں کو شرک, الہاد, مادہ پرستی, حب عاجلہ, عاجلہ ایک صفت ہے دنیا کی, دنیا کا نفع اور فائدہ کیا ہے, جلدی ملتا ہے, اجلت سے بنا ہے یہ لفظ, تو دنیا کا ایک نام عاجلہ بھی ہے, یعنی حب عاجلہ دنیا کی محبت, اور حیوانیت محضہ, یعنی انسان اپنے آپ کو بس ذرا حیوان سمجھے اور اپنی روح اور روح کے تقاضوں اس سے غافل ہو جائے. کہ ظلماتم بعضہا فوق بعض, کہ ان تمام گمراہیوں کے اندھیرے, ظلماتم بعضہا فوق بعض یعنی اندھیروں پر اندھیرے, ایسے محیب اور ہولناک اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی سے بہرا ور فرمایا. چنانچہ وہ ایک طرف عرفان الہی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور محبت خدا بندی سے سرشار یعنی مست بادہ الست ہو گئے. بادہ کہتے ہیں شراب کو, اور الست سے مراد کیا ہے, وہ جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں, الست تو بے ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, قالوا بلا, سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو مست بادہ الست یعنی جو توحید کی شراب ہے اس کے اندر سب کے سب بست ہو گئے. اور دوسری طرف دنیا و ما فیہا ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر تر ہو گئے, اور وہ کلیتن یعنی مکمل طور پر طالب عقبا یعنی آخرت کے طلبگار بن گئے. تو یہ اللہ کے رسول نے کس کے ذریعے سے کیا, قرآن کے ذریعے سے کیا. اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور اس قرآن کی تبلیغ کے ذریعے سے آپ نے یہ تبدیلی پیدا کی کہ ایک طرف توحید کا سرور انہیں آیا, اللہ کی محبت عرفان الہی حاصل ہوا, اور دوسرا ان کے لیے اب یہ دنیا بدل گئی, یہ دنیا کی حقیقت ان کے لیے کیا ہو گئی, مچھر کے پٹ سے کم. ورنہ پہلے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. اب انہوں نے یہ کیا کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں، خواہ وہ خود کتنے ضرورت مند ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز میرے بھائی کو مل جائے اور خود وہ اس کے بغیر بھی گزارا کرنے کی، یہاں تک کہ فاقہ کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. مزید بڑا وہی تھا، یعنی وہی قرآن پاک تھا، جو موعظت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت آ چکی ہے، بھی بن کر آیا، اور شفاء لما فی الصدور، یعنی جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، دنیا کی محبت، پھر اسی کی وجہ سے تکبر، حسد، بغض، کینہ، یہ تمام جو بیماریاں تھیں ان کی شفا بن کر بھی آیا. چنانچہ اسی کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ نفس بھی ہوا اور تزکیہ قلب و تجلیہ روح بھی. تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک کیا گیا ان باطنی بیماریوں سے، تزکیہ قلب یعنی دل کی صفائی ہوئی، دل سے مال کی محبت، دنیا کی محبت یہ نکل گئی، اور تجلیہ روح، روح کو پھر سے جلا بخشی گئی، روح کو پھر سے زندہ کیا گیا، روحانی تقاضوں کا پھر سے شعور انسان کے اندر پیدا ہوا. پھر یہ تو ہے تزکیہ نفس یا تزکیہ قلب یا تجلیہ روح، انسان کی اصلاح، باطنی اصلاح. پھر گویا انذار ہو یا تفسیر، تبلیغ ہو یا تذکیر، موعظت ہو یا نصیحت، تعلیم ہو یا تربیت، تزکیہ ہو یا تصفیہ، تجلیہ ہو یا تنویر. تنویر کہتے ہیں روشن کرنا، باطن کو روشن کر دینا. الغرض تطہیر ہو یا تعمیر، یعنی کوئی کسی چیز کو پاک کرنا ہو، طہارت، تطہیر، پاک کرنا ہو دل کو، نفس کو، انسان کے باطن کو غیر ضروری باتوں سے، یا تعمیر اور ایک اچھی اچھی صفات اس کے اندر پروان چڑھانا ہو. الغرض تطہیر ہو یا تعمیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل دعوت و اصلاح قرآن مجید یہ گرد گھومتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک نہ دو، پورے چار مقامات پر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کو جن اساسی اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا گیا، ان کا اول و آخر قرآن مجید ہی ہے، بافہوائے الفاظ قرآنی. یہ ذرا مشکل الفاظ ہے ڈاکٹر صاحب کے، یعنی قرآن الفاظ قرآنی کے مطابق، بافہوائے الفاظ قرآنی. اب یہ اللہ کے رسول کی شان قرآن پاک میں چار مرتبہ آئی ہیں، سب سے پہلے دو مرتبہ سورۃ البقرہ میں آیت 129-151، تیسری مرتبہ سورہ آل عمران میں آیت 164، اور یہ چوتھی مرتبہ سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے رسول کے چار شانیں کیا ہیں؟ پہلی شان کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، لوگ غافل ہیں، آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو متوجہ کرتے ہیں، جو آیتیں سنتا ہے ایک دم اس کے دل کی کو تار ہلتی ہے، ایک دم وہ متوجہ ہوتا ہے، آپ کے قریب آتا ہے. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، پھر آپ اسی قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت ڈالتے ہیں، فکر آخرت ان کے اندر پیدا کرتے ہیں، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، شوق شہادت پیدا کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، پھر آپ انہیں احکامات سکھاتے ہیں. مکی دور میں یہ پہلے دو کام ہوتے رہے، تلاوت آیات اور تزکیہ. مدنی دور میں پھر احکامات آنے شروع ہوئے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، پھر سورہ نور، پھر سورہ عذاب، پھر انہیں احکامات سکھائے. والحکمہ، پھر وہ انہیں حکمت سکھاتے ہیں، احکامات کی غرض و غایت کیا ہے، اس سے اور زیادہ انسان کو احکامات پر عمل کے حوالے سے ایک انشراح حاصل ہوتا ہے. قرآن حکیم کا کارنامہ ایک جملے میں بیان کیجئے تو یہ ہے کہ اس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا، اور توحید، معاد، معاد کا مطلب آخرت، لوٹ کر جانا، معاد، اور رسالت پر یقین محکم کی کیفیت پیدا کر دی. لیکن اس سے اس ہماگیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کے بدولت ان کی زندگیوں میں برپا ہو گئی تھی، اس لیے کہ قرآن نے ان کا فکر بدلا، سوچ بدلی، نقطہ نظر بدلا، اقدار یعنی ویلیوز بدلی، عزائم بدلے، امنگیں بدلی، شوق بدلے، دلچسپیاں بدلی، خوف بدلے، امیدیں بدلی، اخلاق بدلے، کردار بدلے، خلوت بدلی، جلوت بدلی، انفرادیت بدلی، اجتماعیت بدلی، دن بدلا، رات بدلی، حتیٰ کہ تو بدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ روز قیامت یہ آسمان کسی اور آسمان سے بدل دیا جائے گا، یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، کہ مصداق آسمان بدلا، زمین بدلی، الغرض پوری کائنات بدل کر رکھ دی، اور اس پوری تبدیلی کا ذریعہ اور آلہ ہیں قرآن حکیم کی آیات بینات. بقول علامہ اقبال، اب یہ فارسی کے اشعار ہیں، بندہ مومن زی آیات خدا این جہاں اندر برے او چوں کباس. بندہ مومن کا تعلق ان آیات قرآنیہ کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ یہ پورا جہان اس کے وجود میں ایسا ہے جیسے کوئی لباس ہوتا ہے، یعنی ایک لباس اس نے پہنا ہوا ہے، اسی طرح اس کے لیے یہ جہان ہے. چون کوہن گردد جہان در برش، تو جب اس کا یہ جہان پرانا ہو جاتا ہے، می دہت قرآن جہان دیگرش، قرآن اسے ایک اور جہان دے دیتا ہے، یعنی قرآن مجید اس کے سوچ کو مسلسل بدلتا رہتا ہے. یہ مسلسل ایک عمل انسان کا اللہ کی قربت کی طرف چلتا رہتا ہے. آج وہ ایک چیز کو بڑی اہمیت دے رہا ہے دنیا کی، لیکن نقطہ نظر بدلتا ہے، اس کی ویلیوز بدلتی ہیں، اب وہ سمجھتا ہے یہ چیز بھی کمتر ہے، یہ خام خواہ میں اس کے پیچھے مر رہا ہوں، اصل تو آخرت کا، آخرت کے لیے مجھے یہ قربانی بھی دینی چاہیے، یہ چیز بھی اللہ کی راہ میں دے دینی چاہیے. اور رفتہ رفتہ اس کی اللہ کی قربت اور دنیا سے اس کا تعلق کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ کیفیت اس کی پیدا ہوتی ہے اس دنیا کے حوالے سے کہ دنیا کی حقیقت بالآخر اس کی نگاہ میں مچھر کے پر سے بھی کم ہو جاتی ہے. تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کی کوک سے لازمن تصادم اور کشبکش جنم لیتے ہیں. تبدیلی اگر انسان کے اندر آ جائے تو پھر تصادم تو ہوگا. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں، اگر فرض کیجئے کہ آپ خدا نہ خواستہ اپنی کمائی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، حرام ذریعے سے بڑی اچھی آمدنی ہے اور اس کی وجہ سے گھر میں جو بھی آپ کا اسٹینڈرڈ ہے، معیارِ جو بھی آپ کا زندگی ہے وہ بلند تر ہے، بڑی اچھی غذا بھی ہے، بڑے اچھے لباس بھی ہیں، اور بھی سہولیات ہیں. آج آپ طے کر لیں کہ میں نے اپنے آپ کو حلال آمدنی تک محدود کرنا ہے. جھگڑا گھر پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ عادی ہیں گھر والے کہ جو ہے وہ ہفتے میں اتنے دن گوشت کھانا ہے، اور فروٹ بھی روز آنا چاہیے، اور ساتھ دعوتیں بھی ہونی چاہیے، اور آئس کریم بھی آنی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، اور اسکول بھی اعلیٰ سے اعلیٰ میں پڑھ رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں، اب میں اس اسکول کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا، حلال کمائی سے تو اس اسکول کے اندر نہیں پڑھا سکتا، اور اب ہمیں اپنی خوراک کے اندر بھی اتنی کمی کرنی پڑے گی، دودھ بھی پہلے اتنا ہے، اب اس کو بھی کم کرو، یعنی تمام خرچے اپنے آپ کو کیا کرنے پڑیں گے، محدود کرنے پڑیں گے. جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لازمن ہوگا. تو لہذا اگر تبدیلی واقعی اور حقیقی ہو تو اس کی کوک سے لازمن تصادم اور کشمکش جنم لیتے ہیں، جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے ہیں. بڑی تبدیلی آئے گی تو بڑا تصادم ہوگا، ذرا کم تر تبدیلی آئے گی تو ذرا کم تصادم ہوگا. ایمان میں جو تبدیلی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں پیدا کی، اس نے جس تصادم اور کشمکش کو جنم دیا، اس کے جملہ مداری جو مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ. یعنی قرآن نے تبدیلی پیدا کر دی، اس تبدیلی کی وجہ سے کیا شروع ہو گیا؟ اب جہاد فی سبیل اللہ. اس تصادم اور کشمکش کا ولین ظہور انسان کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا. سب سے پہلے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی. پہلے ہم کسی چیز کو بڑی اہمیت دے رہے تھے، اب قرآن نے کہا کہ یہ چیز تو غلط ہے. پہلے ہم پردے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اور خواتین کے ساتھ جو بھی ایک ملنا جلنا ہے اس سے ایک لذت و نفس کو آتی ہے، وہ ہو رہا تھا، لیکن نہیں، اب یہ کام نہیں کرنا، زیادہ پیچھے ہے. تو میں آج کی مثال دے رہا ہوں، میرا بھی ماضی اسی طرح کا تھا کہ ڈرامے بہت اچھے لگتے تھے، لہذا بڑے ذوق و شوق سے آگے بیٹھ کر سب کچھ دیکھتے تھے، لیکن جب قرآن سننا شروع کیا تو کہا کہ یہ چیز تو صحیح نہیں ہے، یہ تو مسلسل آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، وقت جیسی قیمتی نعمت میں اس کے ڈرامے کے پیچھے، جھوٹ کے پیچھے برباد کر رہا ہوں. تو لہذا ابتدا میں ذرا مشکل ہوتا ہے اپنے دلچسپیاں اور اپنے اس قسم کے جو شوق ہیں ان کو بدلنا. تو سب سے پہلے کہاں آتا ہے تصادم؟ کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے باطن میں. اب وہاں دو کیفیتیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی وہ جو اب ضمیر انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے اس کی آواز پر لبیک کہے اور اپنے آپ کو تبدیل کر لے، اور یا پھر یہ ہے کہ ضمیر کی آواز کو جھٹک دے اور شیطان کے رستے پر چلتا رہے. اللہ تعالی ہمیں پہلے رستے پر ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مان نفس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا. ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمیں، ڈاکٹر الیاس صاحب، کہ افضل جہاد کیا ہے، پوچھا گیا آپ سے تو آپ نے فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند کرو. پھر جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ یعنی پختہ اور مستولی یعنی پوری طرح سے چھا گیا, مستولی ہو گیا کہ ریب اور تشکک, تشکک الگ شک سے ہی بنا ہے, یعنی ریب کے معنی بھی شک ہوتا ہے, اس سے آپ واقف ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, ریب اور تشکک یعنی شکوک و شبہات کے کانٹے نکل گئے, تو اب اسی جہاد و مجاہدے کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش کی صورت میں ہوا. پہلے اندر جنگ ہوئی اور آپ کے اندر سے نیکی کی قوتوں نے بدی کی قوتوں کو شکست دی اور آپ کی تطہیر ہو گئی, آپ کا تزکیہ ہو گیا, آپ کی زندگی ایک پاکیزہ بن گئی. اب اس کے بعد اس کا ظہور ہوتا ہے خارج میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو آپ برداشت نہ کر سکیں, ظلم کو, استحصال کو آپ برداشت نہ کر سکیں, اور جو بھی ظالم اور یہ استحصال کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کشمکش ہو, جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار و اعلان اور اس کی حاکمیت متعلقہ یعنی ٹوٹل حاکمیت. متعلقہ کہا جاتا ہے آزاد, یعنی کوئی متعلقہ عورت کون ہوتی ہے جس کو آزاد کر دیا, متعلقہ یعنی ایبسلوٹ آزاد, یعنی کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو, اس کی حاکمیت متعلقہ کا بالفعل قیام و نفاذ تاکہ اس کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. یہ کس کے الفاظ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. ڈاکٹر صاحب تو انگریزی میں سناتے ہیں بڑا لہ کر بڑے اچھے انداز سے کہ دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از آن ہیون. اچھا, اور اس کی آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ, یہ ہے اعلی جہاد, افضل جہاد یہاں سے نفس کے خلاف, اعلی قتال فی سبیل اللہ. کسی عمارت کا افضل حصہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد, جہاں سے عمارت شروع ہوتی ہے, اور اس کا اعلیٰ حصہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی اس کا ٹاپ ہو, اس کی چھت ہو, کوئی بھی بلند شہ وہاں پر ہو, اور جس کا منتہائے مقصود معین ہوا ان الفاظ میں کہ یہ کشمکش اپنے آخری اعلیٰ درجے کو پہنچی قتال فی سبیل اللہ کی صورت میں. اور قتال فی سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا نہیں, کوئی اپنی اقتدار کی حدود کو بڑھانا نہیں, بلکہ کیا مقصد ہے؟ وقاتلوہم, اور ان سے جنگ کرتے رہو, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائے, فتنہ ختم ہو جائے, ویکون الدین کلہ للہ, اور اطاعت کلیتن اللہ ہی کے لیے ہونے لگے. ایمان و یقین اور جہاد و قتال کا یہی وہ لزوم بامی ہے جس کو نہایت واضح اور واشغاف الفاظ میں بیان کیا گیا قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ میں. یعنی قرآن سے ایمان پیدا ہوا, اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے تصادم, پہلے تصادم اندر ہوگا پھر خارج میں ہوگا, اور وہ ہے پھر جہاد فی سبیل اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حجرات آیت 15, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بے شک مومن تو وہی ہیں, یہ حصر کا اسلوب ہے کہ مومن تو وہی ہیں, انما کلمہ حصر کہلاتا ہے, مومن بس وہ ہیں, الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اولئک هم الصادقون, یہ پھر حصر کا اسلوب ہے, یہی سچے ہیں, سچے مومن یہی ہیں. واضح ہے کہ سائے مبارکہ کے اول و آخر حصر کا اسلوب بھی ہے, اور آئے ماہ قبل میں حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی, جو پچھلی آیت اس سے پہلے ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 14, اس میں یہ مضمون آتا ہے کہ کچھ بدوؤں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, تو کیا کہا گیا؟ کلم تو منو, نبی اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, تم ایمان نہیں لائے, بلاکن کولو اسلمنا, یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اسلام قانونی ایمان ہے, اور جو حقیقی ایمان ہے دل والا ایمان, وہ اصل میں ہے صحیح ایمان, حقیقی ایمان. تو آیا ما قبل میں حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی. اب جب اللہ نے نفی کر دی کہ تم ایمان نہیں لائے, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر مومن کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان داخل ہو گیا ہے وہ کون ہے؟ اس کی کیا صفات ہے؟ اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی بتایا حقیقی مومن کی دو صفات ہے. حقیقی مومن وہ ہے کہ جب ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر پھر کسی شک میں نہ پڑے, یعنی کنفیوز نہ ہو کہ میں اس راستے پر چلوں کہ اس راستے پر چلوں, بلکہ وہ طے کر لے کہ میں نے اس راستے پر چلنا ہے جو شریعت کے مطابق ہے, چاہے نقصان ہوتا ہے تو ہو اور چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو دس مرتبہ ناراض ہو, لیکن مجھے شریعت کے راستے کو کیا دینی ہے, ترجیح دینی ہے. لوگ کہیں صوفی لاکھ کہتے رہے, میں نے داڑھی رکھنی ہے. لوگ کہیں دقیانوس ہے, مجھے پردہ کرنا ہے, مجھے محرم نہ محرم کی تمیز کرنی ہے. لوگ کہیں بدو ہے, ہاتھ نہیں مار سکا, بڑی اچھی پوسٹ پڑتا, لوگ لاکھ کہتے رہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے حرام کمائی کا ایک بھی جو ہے وہ پیسہ, ایک بھی روپیہ اپنے کھاتے میں نہیں ڈالنا. تو یہ ہے ایمان کی پہلی علامت کہ انسان شک کا شکار نہ ہو. نمبر دو, مال اور جان سے کیا کر رہا ہو, اللہ کی راہ میں یعنی فتنے کو ختم کرنے کے لیے, دین کو غالب کرنے کے لیے وہ جہاد کر رہا ہو. گویا مومن صادق کی جامع و معنی تعریف قرآن حکیم کی کسی ایک آیت میں مطلوب ہو تو وہ یہی آیت ہے. جامع کہتے ہیں ایسی عبارت جو اپنے اندر موضوع کے ہر پہلو کو جمع کر لے, اور معنی کہتے ہیں ایسی عبارت کہ جو اب کسی اور بات کو اندر آنے نہ دے, منع کر دے, روک دے, تو مزید کچھ ڈال نہ سکیں اور جو بھی چیزیں وہ ساری کی ساری جو اس کے حوالے سے مکمل ہوں. تو بلا شبہ بندہ مومن کی جامع اور معنی تعریف اس آیت میں ہے کہ مومن اللہ کی نگاہ میں وہ ہے کہ جو دو کام کرنے والا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں جو اکثر حدیثوں میں پڑھتے ہیں, کون کون سے, کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکات. ایمان حقیقی کے دو ارکان ہیں, نمبر ایک یقین قلبی, شک نہ ہو, اور نمبر دو یہ اس کا تعلق دل سے ہے, دل میں یقین ہو, اور نمبر دو عمل میں کیا ہو, مال اور جان سے اللہ کی راہ میں انسان جہاد کر رہا ہو. اللہ تعالی ہمیں ایمان حقیقی عطا فرمائے. الغرض, قرآن کے اصل حاصل ہیں ایمان اور یقین, اور ان کا لازمی نتیجہ ہے جہاد اور قتال. ان میں سے ایمان و یقین اصلا ایک مانوی حقیقت اور داخلی کیفیت کا نام ہے. چنانچہ عالم خارجی میں اسلام کی دو عظیم ترین اور نمایاں ترین حقیقتیں ہیں, قرآن اور جہاد. یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ایمان حقیقی کی مستقل علامتوں, سمبلز کی حیثیت رکھتے ہیں, اور مرد مومن کی شخصیت کا جو حیولہ, یعنی جو اس کا ایک اسٹرکچر آپ کے ذہن میں آتا ہے, تصور میں ابھرتا ہے, اس کے مطابق اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لازمی و لابدا ہے. لابدا یہ بھی لازمی ہی کا مترادف ہے. میں نے چاہا تھا کہ اس کتاب کا ٹائٹل ایسا بن جائے کہ انسان کی شکل تو نظر نہ آئے, لیکن ایسا نظر آئے کہ ایک ہاتھ میں اس کے قرآن مجید ہو اور اس سے ایک کرنٹ بہ رہا ہو ایمان کا دل میں, اور پھر دوسرے ہاتھ میں کیا ہو, تلوار ہو. لیکن پرنٹر نے کہا کہ وقت کم ہے اور میں اس قسم کا اس وقت تو ٹائٹل نہیں بنا سکتا. بہرحال اس نے تلواریں بنا دی, بہرحال اس نے کہ چلے کم از کم اوپر قرآن میں اور نیچے کیا ہے, تلواریں ہیں. تو مومن کی شخصیت کا جو حیولہ تخیل اور تصور میں بھرتا ہے, اس کے مطابق اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لازمی و لابدہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راستہ کے دوران اسلام کی نشت اولا, یعنی جو پہلی مرتبہ اسلام غالب ہوا, یا غلبہ دین حق کا دور اول, بلا شائبہ ریب و شک, یعنی شائبہ اس کو کوئی امکان تک نہیں تھا, علامت تک نہیں تھی کہ اس میں کوئی شک یا شبہ ہو. نتیجہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعلق قرآن اور جذبہ جہاد کا. یعنی دین کیسے غالب کر دیا صحابہ نے, اس میں دو ہی وجوہات تھیں, نمبر ایک قرآن سے چمٹے ہوئے تھے اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کے کردار میں کیا تھا, جہاد تھا. لیکن یہ بھی ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ جیسے ہی اسلام نے ایک مملکت اور سلطنت کی صورت اختیار کی, ان دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی, اور ایسا ہونا ایک حد تک منطقی اور فطری بھی تھا. یعنی رفتہ رفتہ پس منظر میں چلے گیا قرآن بھی, اور پس منظر میں چلا گیا کیا, جہاد بھی, سبیل اللہ بھی. اس لیے کہ ایک طرف تو کسی مملکت یا سلطنت میں اولین و اہم ترین مسئلہ شہریت کا ہوتا ہے, جو خالص قانونی مسئلہ ہے جس میں تمام تر بحث انسان کے ظاہر سے ہوتی ہے, باطن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. یعنی ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ باطن سے. وہ آپ دنیا میں کسی کا دیکھ نہیں سکتے. تو شہریت کی بنیاد کیا بنے گی؟ ظاہر. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اور دین کی کسی بنیادی بات کا انکار نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے اور اسلامی ریاست کا اول درجے کا شہری ہے. جو ایسا نہیں کرتا وہ درجہ دوم کا شہری ہے, وہ ذمی ہے, اس کی جان مال آبرو, اس کی ان کی املاک, ان کی عبادت گاہیں, ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اسلامی ریاست کرے گی, وہ اس کی ذمہ داری ہوگی, وہ ذمی ہے. لہذا مزید بڑا بقول اقبال, علامہ اقبال, بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. مزید بڑا اس کا اصل موضوع نظم و نسق اور امن و امان کا ہوتا ہے, جس کے اعتبار سے بنیادی اہمیت قانون اور ضابطے کو حاصل ہوتی ہے, نہ کہ مکارم اخلاق یا معاہد حسنہ کو. وہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ ریاست میں امن و امان رہے, لہذا چور کا ہاتھ کاٹا جائے, معاف نہ کیا جائے, تاکہ دوسروں کی عبرت حاصل ہو جائے اور لوگوں کے مال محفوظ ہو جائے. جبکہ انفرادی اعتبار سے آپ کیا چیز پسند کرتے ہیں؟ معاف کر دینا, درگزر کر دینا, واضح نصیحت سے کسی کو سمجھانا, حتیٰ کہ اس اعتبار سے قصاص اف پر مقدم ہوتا ہے. قصاص یہ ہے کہ بدلہ لو, اور اف کیا ہے؟ معاف کر دو. اگر آپ مجرموں کو معاف کرتے رہے تو اور لوگ جری ہوں گے اور زیادہ جرائم بڑھیں گے. لہذا ریاست تو کہتی ہے کہ نہیں, قانون پہ عمل درآمد ہو اور قانون کا اطلاق سب کے لیے یکساں ہو, تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی کسی حیثیت کی وجہ سے, اپنے کسی خاص خاندانی پس منظر یا تعلق کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا. نہیں, بلکہ ہر آدمی قانون سے ڈر کر اس کی پابندی کرے. اور دوسری طرف سلطنتوں اور مملکتوں کو, خواہ وہ اصولی اور نظریاتی ہی ہوں, اصل سروکار اپنی حفاظت و مدافعت سے ہوتا ہے. اصولوں اور نظریات کی تبلیغ و اشاعت ہوتی بھی ہے تو ثانوی درجے میں, اور حکومتوں کی مصلحتوں کے تابع رہ کر. اصل تو ہوتا ہے جو اقتدار ہمیں مل گیا ہے, ہماری اس حدود میں کوئی کمی نہ ہو, کوئی ہماری حدود اور ہماری سالمیت کو پامال نہ کرے, لہذا اسے برقرار رکھنا ہے, وہ اولین ترجیح ہے. اور باقی یہ ہے کہ تبلیغ اور اصولوں کی, نظریات کی تبلیغ اور نظر و اشاعت, وہ چیزیں ظاہر بات ہے حکومتوں کے لیے ثانوی درجے کی ہوتی ہیں. ایک ملک میں استحکام رکھنا ہے اور دوسرا ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور ایمفیسس ایمان کے بجائے اسلام پر, یقین کے بجائے اقرار و شہادت پر, اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا. نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سچشمہ یقین ہونے کی حیثیت موخر اور نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی, اور کتاب قانون اور یک از ادلہ اربع ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی. یہ کیا جی, اربع ادلہ, چار دلیلیں ہیں کس کے لیے؟ احکامات کو اخذ کرنے کے لیے. شریعت کے احکامات کے ماخذ کیا ہے؟ چار ہیں. کون کون سے؟ نمبر ایک قرآن مجید, نمبر دو سنت یا حدیث مبارکہ, نمبر تین اجماع, نمبر چار قیاس یا اجتہاد. سب سے پہلے کوئی حکم کسی چیز کے بارے میں لگانا ہو تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ قرآن میں ڈھونڈیں گے. نہیں ملے گا تو حدیث یا سنت میں دیکھیں گے. نہیں ملے گا تو دیکھیں گے ماضی میں کبھی اس پر کوئی اتفاق جو ہے وہ علماء کا ہوا کہ نہیں ہوا. اور اگر فرض کریں کہ یہ انہوں میں وہ نہ ملے تو پھر قیاس کریں گے کہ بھئی یہ چیز کس چیز سے ملتی جلتی ہے, یا اجتہاد کریں گے. تو یہ چار ادلہ اربع, چار دلیلیں ہیں, یہ چار شریعت کے ماخذ ہیں. تو قرآن مجید کو بھی بس ایک ماخذ شریعت سمجھ لیا گیا, اور باقی اس کے علاوہ جو اس کی اثر حیثیت تھی کہ اس سے ایمان حاصل ہوتا ہے, اس سے یقین حاصل ہوتا ہے, اس لحاظ سے قرآن کی طرف توجہ کم ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے تو بڑے نرم الفاظ استعمال کیے ہیں. میثاق کی جو خصوصی اشاعت ابھی آئی تھی نومبر میں, اور وہ تین مہینے کا میثاق تھا, اس میں ایک مضمون آیا قصہ پروفیسر یوسف چشتی صاحب کا. انہوں نے کہا ہے کہ سازش کے تحت بادشاہوں نے قرآن مجید کو پس منظر میں کیا اور دوسرے علوم کی حوصلہ افزائی کی, کہ اگر قرآن مجید لوگ پڑھتے پڑھاتے رہے تو اس وقت جو بھی ہماری عیاشیاں ہیں اور جو ہم نے بیت المال کو ذاتی جاگیر بنا رکھا ہے, اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ ایک دم ریشن پیدا ہوگا اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا, ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے, بغاوت کریں گے, لہذا بہتر ہے ان کو قرآن سے دور رکھو، ان کو کچھ اور علوم کی طرف لگا دو تاکہ نہ یہ قرآن پڑھیں نہ ان کے اندر کوئی ہمارے خلاف بغاوت کی جراثیم وہ پیدا ہو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بہرحال ایک مجبوری تھی، اس لیے کہ اب اصل اہمیت قانون کی تھی، لہذا قانون کے ماخذ کی حیثیت سے تو قرآن سے استفادہ ہوتا رہا، لیکن اس کا جو اصل بات تھی کہ اس کو پڑھنے سے ایمان یقین اور اسے تزکیہ انسان کا ہوتا ہے، وہ چیز اس کی ثانوی ہوتی چلی گئی۔ اچھا جی، یکس عدلہ اربع ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی، اور پھر جیسے جیسے مملکت اور سلطنت کے تقاضے پھیلتے چلے گئے اور قانون کی عمل داری وسیع ہوتی گئی، قرآن مجید تو چار میں کے ایک کی حیثیت میں پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا اور توجہات حدیث اور فقہ پر مرتکز ہو کر رہ گئی۔ جو بھی قانون بن گئے، فقہ بن گئی، اسی پر اب ملک میں چونکہ شریعت نافذ ہے، لہذا شریعت کے نفاذ کے لیے قاضی بھی چاہیے، لہذا اب وہ قاضی زیادہ کیا چیز پڑھیں گے، وہ فقہ پڑھیں گے، قانون پڑھیں گے۔ اسی طریقے پر مفتی بھی چاہیے، مفتی بھی فقہ کے حوالے سے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ جمعے کے خطابات بھی علماء وہ کریں جو کہ بادشاہ کے لیے قزن کسی قسم کا خطرے کا باعث نہ ہو۔ جیسے سعودی عرب میں خطیبوں کے لیے تقریر کہاں سے آتی ہے؟ وہ حکومت کی طرف سے آتی ہے، تاکہ خطیب کو ایسی بات نہ کر دے کہ جس سے جو بھی حکومت کے محلات اور ان کے عیاشیاں اور جو ان کا امریکہ کا ایجنٹ ہونا ہے وہ کسی طرح لوگوں پر نمایاں ہو جائے۔ تو لہذا اب اکثر و بیشتر مدرسے کی توجہ حکومت کے لیے یہ تین قسم کے جو کارندے چاہے تھے ان کو بنانے پر ہو گئی، کہ ایسے کارندے بنائے جائیں جو حکومت میں مختلف شہروں میں حکومت کے لیے عدالتوں میں قاضی کے فرائض ادا کر سکے، یا یہ ہے کہ مفتی کی ذمہ داری ادا کر سکے، اور یا پھر یہ ہے کہ خطیب بن کر اور بادشاہ کی حکومت کی مرضی کے مطابق وہ خطبے دے سکے۔ ستم بلا ستم یہ کہ علم اور حکمت کے میدان میں جو خلا اس طرح پیدا ہوا اسے پر کرنے کے لیے مصر و یونان کی جانب سے فلسفہ و منطق کی آندھیاں آئیں، نتیجتاً پورا عالم اسلام ارسطو کی منطق اور نو افلاطونی تصوف کی آماجگاہ بن کر رہ گیا۔ انسان تو چاہتا ہے کہ کچھ اپنے ایمان کو جلا حاصل کرنے کے لیے کچھ حاصل کرے، تو بجائے قرآن سے ہم نے وہ حاصل کرنا شروع کر دیا یونان کے فلسفوں سے اور وہاں کی منطق سے، یہاں تک کہ فلسفہ و اصول اخلاق کے لیے بھی مسلمانوں کو اغیار کے سامنے کاسہ گدائی پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ قرآن نہ منبع ایمان رہا، نہ سرچشمہ یقین، اور نہ مخزن اخلاق، نہ اخلاق کا خزانہ رہا، اور نہ معدن حکمت، یعنی وہ حکمت معدن آتے ہیں جاتے ہیں کان جس سے معدنیات نکلتی ہیں، نہ وہ معدن حکمت، بلکہ صرف ایک ایسی کتاب مقدس بن کر رہ گیا جس کے الفاظ یا تو حصول برکت اور رسالے ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تعویذ گنڈے اور جار پھونک کے کام آ سکتے ہیں، یہ پڑھ لو تو یہ بلا دور ہو جائے گی، یہ پڑھ لو گے تو اس سے کاروبار میں فائدہ ہوگا، یہ پڑھنے سے بیماریاں دور ہوں گی۔ بس اکثر و بیشتر قرآن پاک ان اعمال کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سوائے اس کے نام کے اور کچھ باقی نہ رہے گا، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سوائے صورت الفاظ کے اور کچھ نہ بچے گا۔ تلاوت کرتے رہیں گے، حفظ بھی کر لیں گے، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے اور اس میں ایمان اور یقین کا کیسا ہمارے لیے سامان موجود ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ بعین ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا، جب اصل زور ایمان پر نہ رہا بلکہ اسلام پر ہو گیا تو جہاد بھی ایمان حقیقی کا رکن رکین تھا، خود بخود نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا اور ساری توجہ ارکان اسلام پر مرتکز ہو گئی، جن کی فہرست میں جہاد سرے سے شامل ہی نہیں۔ گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا، اس لیے کہ قرآن تو خاص چار میں سے ایک کی حیثیت تھی سے صحیح، بہرحال شریعت کے اصول اربع میں شامل تو ہے، جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں شامل نہیں بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں، صرف فرض کفایہ کی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مت ہو گیا، اور اس حجر طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا، یعنی ایک جہاد وہ ہوتا ہے جس میں کنٹینیوشن ہوتی ہے. ہم نفس کے خلاف جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ اصل مقصد ہمارے سامنے ہے دین کا غلبہ. تو پہلے یہاں سے جہاد شروع کرے اور اپنے وجود پر اللہ کے دین کو نافذ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم چاہیں کہ پورے معاشرے میں دین نافذ ہو تو ہم تبلیغ کریں, باقی لوگ بھی اسی طرح اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے اس مشن میں شامل ہوں, اور پھر جب یہ جماعت بن جائے تو کس سے جہاد کرے؟ جو بھی نظام باطل کے محافظ ہے اور ظالم ہے سرکش, ان سے جہاد کریں. اب اس کو کاٹ پیٹ دیا گیا, لہذا صرف تزکیہ نفس ہو رہا ہے. ایسا تزکیہ نفس ہو رہا ہے خانقاہوں میں کہ جس میں یہ پیش نظر ہی نہیں ہے کہ کبھی ہم نے خانقاہوں سے باہر نکل کر رسم شبیری بھی ادا کرنی ہے, اور کبھی ہم نے باطل کے خلاف کوئی جنگ بھی کرنی ہے, کبھی ہم نے باہر نکل کر منکرات کے خلاف کوئی تبلیغ بھی کرنی ہے. لہذا مراقبے ہو رہے ہیں, ضربے لگ رہی ہیں, چلے کاٹے جا رہے ہیں, لیکن بس اپنے آپ کو یہیں تک محدود رکھا ہوا ہے. یعنی بس جہاد کے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی سیرت طیبہ کے مختلف شاخیں الگ الگ کر دی گئیں, لہذا ہو رہا ہے جہاد نفس کے خلاف, لیکن بس صرف وہیں تک محدود ہے, اگلی منزلیں اس کی کوئی پیش نظر ہے ہی نہیں. اچھا جی, چنانچہ ایک طرف جہاد مان نفس کا رخ اعمال اور معاملات کی مہندات سے پرے ہی پرے اذکار اوراد نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر شارٹ کٹ کی جانب موڑ دیا گیا. بس ایک آدمی ضربے لگا کر اس کو سکون مل رہا ہے, وہ جب کہتا ہے میرے دل پر ضرب پڑتی ہے اللہ کی, لا الہ الا اللہ, اب یہ ضرب پڑتی ہے اس سے اس کو سکون مل رہا ہے, وہ اسی کے اوپر مطمئن ہے اور اس کو ایک چاشنی ایمان کی سے مل رہی ہے. اور دوسری طرف جہاد و قتال کی, جہاد کو قتال کی ہم معنی قرار دے کر اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ و دفاع اور بس چلے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا. وہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اور باقی پوری دنیا تک اللہ کے اس عادلانہ نظام کو قائم کرنا ہے, بلکہ کشور کشائی اس کا مقصود بن گیا. اپنی سلطنت کی حدود کو بڑا کرو, رہا شرک و ظلم, کفر و فسق اور زور و منکر کی ہر صورت کے ساتھ کشمکش اور تصادم, اور حق و صداقت کے پرچار, نیکی اور راست بازی کی ترویج, کلمہ توحید کی نشو و اشاعت اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پہم جد و جہود, اور اس کے لیے سم و تعداد کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ, گویا فی الجملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم صحیح جو ہر مومن کے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے, وہ یا تو سرے سے خارج بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی, اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی و احسان کو جملہ مراحل طے پانے لگے. بس یہ ایک اپنا ایک نظام ہے پھر تصوف کا کہ جو اس درجے پر پہنچ گیا تو وہ کتب ہے, ابدال ہے, اور یہ اللہ تعالی کی قربت کا اس کو ایک اعلیٰ مقام مل گیا ہے. حالانکہ اصل قرآن مجید کہتے ہیں اللہ والے کون ہیں, وَقَائِم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے, لیکن یہ جنگ کا تصور تو بالکل ختم ہی ہو گیا, اور بس صرف نفسیاتی جو ریاضتیں ہیں ان کی بنیاد پر ہی اللہ کی قربت کے حوالے سے مقامات وہ دیے جانے لگے. اللہ اللہ, کوئی فرق سا فرق ہے اور تفاوت سا تفاوت, تفاوت بھی فرق کوئی کہتے ہیں, الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور, تو تفاوت بھی کہتے ہیں کس کو, فرق کو. بدی تفاوت را اس کجا سابق کجا, دیکھو راستے کس فرق کو, کہاں سے کہاں پہنچے ہیں, کہاں دور نبی اور کہاں دور صحابہ تھا اور کہاں آج ہم پہنچ گئے ہیں, کہ مستاق کجا وہ کیفیت کے صحابہ اکرام جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر بیک زبان رضی انداز میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم ہیں وہ جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے, جب تک جسم و جان کا رشتہ باقی ہے, جب تک جان میں جان ہے ہم یہ جہاد کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے. کجا یہ حال کہ چودہویں صدی ہجری کے ایک متنبی, متنبی کہتے ہیں خود سے بننے والا نبی, ایک ہوتا ہے متبنا جو جس کو بیٹا بنا لیا گیا ہے, بیٹا ہے نہیں منہ بولا بیٹا, وہ متبنا ہوتا, یہ ہے متنبی, اشارہ ہے کس کی طرف, آن جہانی کہا کریں ساتھ, ہم کافروں کے لیے کیا کہتے ہیں جو مر جاتے ہیں, آن جہانی, آن جہانی غلامت کا جانی کی طرف, کہ اس نے یہ کہا کہ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. متنبی اور اس کی ذریت سلبی و مانوی, یعنی جو بھی اس کی اولاد ہے یا اس کے پیروکار ہیں, نے تو جہاد بالسیف کو باقاعدہ منسوخ ہی قرار دے دیا. اس نے کہا کہ بس اب ختم ہو گیا تلوار کا زمانہ اور ہتھیاروں کا زمانہ, اب تو سارے کا سارا جہاد کس سے ہوگا؟ بس قلم سے اور تبلیغ سے ہوگا. مسلمانوں کے عظیم اکثریت کا حال بھی عملاً کچھ زیادہ مختلف نہیں. زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں جنگ اللہ کی راہ میں بہت بڑی نیکی ہے, لیکن جو کر رہے ہیں اس سے تو کبھی جنگ کا مرحلہ آئے گا ہی نہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب ہمیں جو بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے پانچ باتوں کا حکم دیا, کس کس کا؟ جی امرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, اور وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ جماعت کے ساتھ جڑو, سنو, اطاعت کرو, ہجرت کرو اور جہاد کرو. جہاد کی اعلی شکل اللہ کی راہ میں جنگ کا مرحلہ کب آئے گا؟ جبکہ آپ جماعت میں شامل ہوں گے اور سمو طاعت کے ذریعے فعال کردار ادا کریں گے, تب وہ جماعت اتنی بڑھے گی, بڑھ جائے گی, اس کی تعداد اتنی قوت والی ہوگی کہ وہ پھر کیا کر سکے؟ اللہ کی راہ میں جنگ کر سکے, جہاد کر سکے. لیکن اگر جماعت بنے ہی نہ, یا جماعت میں تو لوگ آ جائیں لیکن یہ ہے کہ فعال طریقے پر کام کرنے کو تیار نہ, بس صرف نام لکھا لیں, تو ظاہر بات ہے نہ کبھی اتنی قوت ہوگی کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکے, نہ کبھی جہاد کا یا اعلیٰ مرحلہ کبھی آئے گا. اگر ہر صحابی مکے میں تنہا تنہا نیکیاں کرتا رہتا اور نظم میں نہ جڑتا اور پھر ہجرت نہ کرتے تو کیا کبھی بدر کا مرحلہ آتا؟ تو آج ہماری اکثریت بھی صرف انفرادی زندگی پر مطمئن ہے, نمازیں پڑھ کر, روزے رکھ کر, قربانی کر کے, حج و عمرہ کر کے مطمئن ہے کہ ہم نے اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کر دی. اس طریقے پر کبھی بھی وہ اعلیٰ مرحلے اللہ کی راہ میں جنگ کے آئے نہیں سکتے. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ کو اس کے وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں ایسے جنگ کرے جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے, لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ رہوار یقین ماں بہ سہرائے گما گمشد, مرزا منور صاحب کا کی ایک نظم کا یہ مصرع ہے کہ جو ہمارے یقین کا سوار ہے وہ ہمارے گمان کے صحرا میں گم ہو گیا. بس گمان سا تو ایک ہے, یقین ان باتوں کے اوپر نہیں ہے. تھوڑا سا ہمارے پاس اور ہے, ذرا جلدی سے آگے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے, حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حدیث. وقت بچانے کے لیے میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, ترجمہ ہم نے ساتھ ساتھ لکھ دیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے لے کر نکلے. جب صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی. لوگ نماز پڑھ کر پھر سوار ہو گئے. طریقہ کیا ہوتا تھا کہ رات میں سفر کرو, کیوں؟ رات ٹھنڈی ہوتی ہے, گرمی کا زمانہ تھا, اور فجر کے بعد پھر سفر کرو جب تک کہ دھوپ ذرا تیز نہ ہو جائے. جب تیز ہو جائے دھوپ, اس کے بعد خیمے لگاؤ اور اس کے بعد آرام کر لو. تو یہ معمول روز کا ہوتا تھا. تو رات بھر صحابہ نے سفر کیا, پھر آپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے پھر آگے روانہ ہو گئے کہ جب تک ذرا بھی دھوپ نہیں ہوئی کچھ اور سفر کر لے. اچھا جی, جب آفتاب نکلا تو سب لوگ سب بیداری کی وجہ سے اونگ رہے تھے. اب چونکہ رات بھر جاگے ہیں تو لہذا بیٹھے تو ہیں اٹھنے کے اوپر, لیکن کیا ہے, سب کو اونگ آئی ہوئی ہے. ایک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو برابر اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے لگے چلے آ رہے تھے. لوگوں کی سواریاں انہیں لے کر راستوں کے طول و عرض میں جتر بتر ہو گئی تھی. جب سوار اونگ رہا ہو تو سواری کے مزے ہو گئے, اب اس کی کوئی لگام تو کھینچنے والا ہے نہیں, مہار تو کھینچنے والا ہے نہیں, لہذا سواری کو جہاں جھاڑی نظر آتی ہے سواری اس طرف جا رہی ہے, لہذا کوئی سواری ادھر چلی گئی کوئی ادھر چلی گئی. تو سواریاں ان کو لے کر کیا ہو گئیں, جتر بتر ہو گئیں. وہ چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اسی دوران میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور ان کی اونٹنی کبھی چرتی اور کبھی چلتی جا رہی تھی. دفتن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی ٹھوکر کھائی. معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی لگام کھینچ کر سنبھالا تو وہ اور تیز ہو گئی, یہاں تک کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی بدک گئی. وہ اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے ہیں, ان کی اونٹنی جب بدکی ہے اور بھاگی ہے تو اس نے اللہ کے رسول کی اونٹنی کو بھی کیا کر دیا, وہ بھی اس کی وجہ سے بدک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حودج کا پردہ اٹھایا, دیکھا تو لشکر بھر میں ماس سے زیادہ کوئی شخص بھی آپ کے قریب نہ تھا, صرف ایک ماس قریب ہے آپ کے, باقی سب لوگ ان کی اونٹنی ادھر ادھر لے کے اور بکھرے ہوئے ہیں. اب جا رہے ہیں جنگ کے لیے, ظاہری بات ہے ایک مہم ہے, خطرناک مرحلہ ہے. آپ نے دیکھا کہ میں بالکل اکیلا ہوں, میرے پاس صرف معاذ ہے اور تو کوئی بھی نہیں. آپ نے ان کو آواز دی, اے معاذ. انہوں نے جواب دیا, یا نبی اللہ میں حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا, اور قریب آ جاؤ. وہ اور قریب آ گئے, اتنے قریب آ گئے کہ دونوں کی سواریاں ایک دوسرے سے مل گئیں. اب دونوں کی سواریاں کیا ہے, آپس میں مل مل کے چل رہی ہیں. آپ نے فرمایا میرا یہ خیال نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے دور ہوں گے. اب دیکھیے کوئی میری طرح کا ہوتا تو کیا کہتا, جناب آپ کی ان کو پرواہ نہیں, ویسے بڑی باتیں کرتے اور دیکھیے آپ کو قلعہ چھوڑ دیا. مقصد کیا ہوتا, اپنے نمبر بڑھانا کہ میں تو بڑا آپ کا مخلص ہوں, باقی ایسے ہیں. صحابہ اکرام کی اپروچ بالکل مختلف تھی. انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کچھ اونگ رہے تھے اس لیے ان کی سواریاں چلتی رہیں اور چلتی رہیں اور ادھر ادھر انہیں لے کر متفرق ہو گئے, رات بھر جاگے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ ایک نیند کا غلبہ ہے, وہ اونگ گئے, اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, جان بوجھ کر انہوں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. اس پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں خود بھی اونگ رہا تھا, یہ ہے کثر نفسی. کہا کہ نہیں میں خود بھی اونگ رہا تھا. مانا من المتقلفین آتا ہے سورہ سواد کے آخر میں. آپ نے فرمایا کہ میں کوئی بناوٹی نہیں ہوں کہ میں اپنے بارے میں کہوں جی میں تو بس جو ہے وہ کوئی تقویٰ اور نیکی اور اس کی معراج پر ہوں. آپ نے کہا میری اپنی بھی کمزوری تھی, میں خود بھی اونگ رہا تھا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہے اور موقع بھی تنہائی کا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے تو ایک بات پوچھوں جس نے مجھے بیمار اور نڈھال کر دیا ہے اور غمزدہ بنا رکھا ہے. اب دیکھیے ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں الفاظ عربی کے ہیں امراضتنی و اسقبتنی و احزنتنی, مجھے بیمار کر دیا, مجھے نڈھال کر دیا, مجھے غمگین کر دیا. آپ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اچھا جو چاہتے ہو پوچھو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے, اس کے سوا میں آپ سے کچھ نہ پوچھوں گا. اب دیکھیے کیا ترجیحات ہیں ان کی. ہم ہوتے تو کہتے ہیں بھائی کاروبار بڑا جو ہے وہ مندا جا رہا ہے, اس میں بڑا آج کل نقصان ہو رہا ہے, یا بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, یا بے شمار ہمارے دنیا کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار اور نڈھال پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو کس فکر نے نڈھال کر دیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے, میں آپ سے اور کچھ نہیں پوچھوں گا. آپ نے فرمایا عربی کے الفاظ ہیں بخن بخن, یعنی بہت خوب بہت خوب, تم نے بہت بڑی بات پوچھی. اور پھر آپ نے تین بار فرمایا, کیا تین بار فرمایا, جس کے لیے اللہ بلائی کا ارادہ کرے اس کے لیے کچھ اتنی دشوار بھی نہیں, یعنی اللہ ہی کی توفیق سے جنت مل سکتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ نے ان سے کوئی بات ایسی نہ فرمائی جو تین بار نہ دہرائی ہو, اس خیال سے کہ وہ آپ کی بات کو پختہ یاد کر لیں. آپ نے فرمایا اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھو, یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے, یقین ایمان, اور نماز پڑھا کرو, اللہ کی عبادت کیا کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ یہاں تک کہ اسی حال میں تمہاری موت آ جائے. یہ ہے جنت میں جانے کے لیے پہلی چیز, ایمان اور یقین, اور ہر قسم کے شرک سے اجتناب, اور زندگی کے انسان ہر لمحے کو کی حفاظت کرے تاکہ اسی توحید کے ساتھ ایمان کے ساتھ انسان کی موت آ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو حالت ایمان پر موت عطا فرمائے. پھر انہوں نے ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمائیے. آپ نے ان کی خاطر تین بار فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے معاذ اگر چاہو تو اس دین کے اونچے اعمال میں جو جڑ ہے اور جو تنا ہے اور جو چوٹی کمل ہے تمہیں بتا دوں, اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس دین کی جڑ کیا ہے, اس کا اس شجر طیبہ کا تنا کیا ہے, اور اس کی اونچی چوٹی اور شاخ کیا ہے, اونچی شاخ کون سی ہے بتا دوں. انہوں نے کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا سب میں جڑ کا عمل تو یہ ہے کہ تو اس کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ ہے بنیاد جس سے کہ انسان کا اسلام شروع ہوتا ہے, کلمہ شہادت, اور جس عمل سے دین کی بندش مضبوط رہتی ہے, یعنی وہ دین کا تنہا ہے, وہ ہے نماز پڑھنا اور زکات دینا. یہ ہے دین کا ستون یعنی ارکان اسلام. اور اس کے اونچے اونچے اعمال میں سب سے چوٹی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے, یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنا. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ اس وقت تک جاری رکھوں جب تک لوگ نماز نہ پڑھیں اور زکات نہ دیں اور اس بات کی شہادت نہ دیں کہ معبود کوئی نہیں مگر اللہ جو تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. جب یہ باتیں کر لیں تو وہ خود بھی بچ گئے اور اپنی جان و مال کو بھی بچا لیا. مگر ہاں جو شریعت کی زد میں آئے, یعنی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس پر حد تو جاری ہوگی, اور اس کے بعد ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, کوئی بھی ایسا عمل جس میں چہرہ عمل کرتے ہو متغیر ہو, اور کوئی قدم سفر کرتے ہو غبر اغوار آلود ہو, اور جس عمل کا مقصد درجات جنت ہوں, جہاد فی سبیل اللہ کے برابر میں, یعنی یہ ہے اعلیٰ ترین عمل. اگر اس راہ میں انسان کا چہرہ کا رنگ جو ہے وہ دھوپ میں سفر کرتے تھے اس زمانے میں تو کالا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا, اسی طریقے پر جسم اور قدم غبار آلود ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے. فرمایا کہ یہ افضل عمل ہے سوائے فرض نماز کے. ہاں فرض نماز اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, ظاہر بات ہے فرض نماز تو ہر وقت ہی پڑھنی ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وہ نکلتے تھے جب بھی اس کے لیے تقاضا آتا تھا. اور نہ بندے کی میزان عمل میں کوئی نیکی اتنی وزندار ثابت ہوئی جتنا کہ اس کا وہ جانور جو شہادت کی سبیل اللہ میں مر گیا جس پر اس نے اللہ کی راہ میں سواری کی. گھر سے لے کر نکلا تھا اونٹ, راستے میں مر گیا, یا دشمن کا کوئی تیر اسے لگ گیا, کوئی دشمن کی تلوار اس کو لگ گئی, اس سے اس کا گھوڑا اس کا اونٹ مر گیا, تو قیامت کے دن یہ پورے کی پوری سواری لائی جائے گی اور لا کر کس میں ڈالی جائے گی, اس کے میزان میں ڈالی جائے گی, اور سب زیادہ وزنی ہوگی یہ. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں جہاد کی سبیل اللہ کی, جس سے آج ہماری اکثریت کیا ہے وہ غافل ہے, وہ اس راستے پر چل نہیں رہی کہ جس راستے پر یہ تصادم کا اور جہاد کا مرحلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.